أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السلام عليكم محمد وعلى محمد. بغیر تصدیق کے اسے آگے نہ بڑھ، یہ گناہ بھی ہے جھوٹ بھی. بعد میں اگر خبر جھوٹی نہیں تو مجھے فکر بھی نہیں ہوئی. ایسے ہی آگے جیسے چل رہا تھا اب سے ادھر چل رہا ہے.
ماننے والے در دیں گے، در در بھٹکیں گے، اور
منتظرین کی طرف بڑھتی چلی جائے گی کہ یہاں تک کہ کچھ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں کہ معلوم نہیں ہے بھی کہ نہیں، معلوم نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، لیکن جن کا یقین راسخ ہے ہمارے کلام پر وہ یقین رکھیں گے اس بات پہ کہ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا. اس کی مثال خضر کی مثال ہے، اس کی مثال ذوالقرنین کی مثال ہے. اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی رہ گیا تو قیامت نہیں آ سکتی جب تک ہمارا قائم ظہور نہ کرے، جب تک ہمارا. اور اب اپنے دوستوں سے میری گزارش ہے، جوانوں سے، کہ آگے آ جائیے، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. بزرگ تو مجھ سے بھی زیادہ جاتے ہیں، اٹھ جائیے، شرمائیے مت، آئیے آگے، آ کے بیٹھیے، آگے بہت جگہ ہے، کھڑے ہو جائیے، آگے آ جائیے. میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹا آگے آ جاؤ، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آئیے سامنے آئیے، جگہ بہت. ایک بار اور سلوات بھیجیے، محمد آل محمد پر. ایسے اچھا لگتا ہے، دیکھیے بکھرے بکھرے نہیں اچھے لگتے، چاہے کتنے بھی زیادہ تھوڑے سے ہوں، جمع ہوں تو بھی دیکھیے کتنی طاقت بنتی ہے، ہے نا. ہاتھ بڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، بند ہو جائے تو چھوٹا ہو گیا، مگر مٹھی ہو گئی کوئی توڑ نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قریب قریب شانے سے شانہ ملا کر بیٹھا کیجیے، تاکہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں آپ کی. بکھر بکھر کے نہ بیٹھیے، ایسے کہ جیسے کسی دوسرے سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ سب مولا کے چاہنے والے، مل کر بیٹھا کیجیے. تو اب آئیے، اب آپ کے سامنے یہ میں نے اس لیے کہا کہ آٹھویں امام کی روایت آپ کے سامنے نقل کر دی، جس میں آپ پورا شجرہ بیان کر. اس کے بعد گیارہویں امام کی روایت میں پڑھتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ باقی کی جہاں جہاں موقع ملا میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن آج مجھے ذرا آپ کو آگے لے کر جانا ہے. تو اب گیارہویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. آپ جانتے ہیں کہ چند لوگوں کو خاص طور پہ گیارہویں امام نے زیارت کرائی تھی. آج میں انشاءاللہ وہ واقعہ پڑھوں گا کہ کیا اسباب تھے کہ آپ کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پھوپھی جان جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا تھا کہ یہ ایسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آیا تھا. اب یہ واقعہ تو میں پڑھوں گا کہ جناب موسیٰ کیسے آئے اور امام کا ظہور کیسے ہوا، امام کی ولادت کی شان کیا ہے. لیکن اس حدیث کو پہلے سماعت فرما لیجیے کہ ابن اسحاق ایک شخص ہے، امام کا صحابی گیارہویں امام کا، کہ جسے آپ نے اپنی جسے بارہویں کی زیارت کرائی. شان پر گھر میں آئے، ابن اسحاق کو بلایا خاص طور پر، اور جب باہر نکلے تو شانے پر ایک بچہ اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا، اپنے شانے پر ایک بچہ. تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ مولا یہ کون ہے؟ کہا کہ تمہارا امام ہے، اسے سلام کرو. اس نے سلام کیا، کہا کہ مہدی، یہ میرا بیٹا مہدی، اس کی مثال خضر کی مثال ہے، اس کی مثال ذوالقرنین کی مثال ہے. کر سکتا ہے، صاحب اعجاز ہے، صاحب قدرت ہے، لیکن نہیں، انسانوں کو امتحان میں ضرور ڈالے گا اللہ. مدد کرنے والوں کی کمی کی وجہ سے، انصار کی کمی کی وجہ سے، یہ نظروں سے اجل ہو جائے گا، اور جب اس کے نصرت کرنے والے تیار ہو جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے، تو یہ ظہور کر دے گا. یعنی وہ منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے، دونوں لفظ صحیح ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بچے کہتے ہیں نا کہ منتظر کہیں یا منتظر بابا، جو کہو گے صحیح ہے. اس کا لقب المنتظر اس لیے ہے کہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے، اور المنتظر خود انتظار کرنے والا، یعنی صرف آپ اس کا انتظار نہیں کر رہے، وہ بھی آپ کی تیاری کا انتظار کر رہا ہے. تو اب آئیے ایک اور تاریخ کا دریچہ آپ کے سامنے کھولیں گے، بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آج انشاءاللہ آپ کے لیے حل کریں گے، کہ جعفر طواب ہیں کہ جعفر کذاب ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے جعفر کذاب، کوئی کہتا ہے جعفر طواب، یہ جناب جعفر کا کریکٹر کیا ہے تاریخ میں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو امام نے فرمایا کہ آنے والا موسیٰ کی طرح آئے گا، یہ پوری روایت کیا ہے کہ پہلے لگے ہوئے ہیں قابلاؤں کے پہلے. آپ جانتے ہیں کہ گیارہویں امام کی تو پوری زندگی ہی زندان میں گزری، قید میں، یعنی غلام ہیں وہ بھی جاسوس، قابلائیں ہیں وہ بھی عباسیوں کی گھر میں. کیوں؟ اب رسول کے قول کو جھٹلانا چاہتے ہیں. رسول کا قول کیا ہے کہ بارہ امام میری اولاد سے، بارہ امام ہوں گے، اب وہ 11 تک آ گئی، اب باسیوں نے جالی بنائے، وہ ہو نہیں سکے، جالی بنانے کے چکر میں کتنے نام مہدی نام کے خلیفہ بنائے، یہ مہدی عباسی جو ہے نا یوں نہ سمجھے گا کہ نام رکھا ہے محبت میں صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے، یعنی لوگوں میں عقیدہ مہدویت اتنا راسخ تھا اس زمانے میں بھی کہ ہر مسلمان جانتا تھا کہ اولاد فاطمہ سے ہوگا اور نام مہدی ہوگا، اس لیے عباسیوں نے منصور کے بعد جو خلیفہ بنا کیا نام رکھا، اس کا لقب کیا دیا اسے، مہدی کا، تاکہ لوگ بہکا دھوکہ کھا جائیں کہ یہی مہدی ہے. لیکن ہر چیز میں، ابھی آپ کو ایک حال کی بات بتا دوں کہ لوگ بڑے بڑے دعوے دار کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اصلی کنورٹڈ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جعلی، وہ شہرت کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی شہرت کا بھوکا آیا، آیت اللہ بنا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں شیعوں کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا سکتا ہوں. بھائی کیسے بنا سکتے ہو؟ وہ یہ کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہے کہ ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھو، پھر ان سے جو چاہو کہلوا لو، علی کے فضائل پڑھو، یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے. ہاں وہ صحیح سمجھا تھا، واقعی ہر مومن ہر شیعہ مولا کے نام کا دیوانہ ہے کہ نہیں؟ مولا کے ذکر کے بغیر اس کی کوئی محفل یا مجلس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. مولا کے ذکر کے بغیر ایسی ہی مجلس ہوتی ہے جیسے بغیر شکر کی چائے. اب یہ تشبیہ بلا مشبہ ہے، اس کو مقایسہ نہ کیجیے گا کہ کہاں مولا کہاں شکر. میں تو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی گھی کی چائے پینے سے بہتر ہے کہ نہ پیو، ہے نا؟ تو مجلس نہ کرو اگر علی کا ذکر ہی نہیں ہے. سیدو مجالسکم بے ذکر علی، علی کے ذکر سے زینت دو. تو علی کا ذکر کیا ہدایت ہی تو ہے نا؟ کس نے کہا کہ علی کے ذکر کے ہدایت نہیں ہے؟ علی کا ذکر کرتے ہیں بہکاتے ہیں، وہ بہکانے والے اور ہیں. علی کا ذکر تو ہے ہی ہدایت ہی ہدایت. علی کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، پہچان تو نہیں سکتا نا، معرفت کا حق کو نہیں ادا کر سکتا، کوشش بھی کرے گا تو اللہ کے بہترین بندوں میں شمار ہو جائے گا، ولی بن جائے گا، قطب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا. یہ سب علی ہی کے در کا تو صدقہ ہے، یہ اتنا جو اولیاء کا سلسلہ ہے، یعنی اللہ کی معرفت کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک علی کے در پہ اپنا سر نہ جھکا دے، ہے نا ایسا؟ تو اس نے یہ دعویٰ کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ بھائی اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے شیعہ. اب آگے بڑھ گیا دو قدم اور بلو ٹربن ٹربن کی اپنے لیے اصطلاح استعمال کی، منجی بشر کی، مہدویت کی طرف چلا گیا. یہاں وہ بھول گیا کہ شیعہ ہر میدان میں تم اسے سادہ سمجھ سکتے ہو، لیکن امام زمانہ کے بارے میں ہر شیعہ کا اتنا راسخ عقیدہ ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے اقربا کو پہچاننے میں مشکل ہو سکتی ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ امام کے ظہور کی علامات کیا ہے، یہ جانتا ہے. امام مہدی کے بارے میں خدا کا شکر ہے کہ صدیوں کے تشدد کے باوجود کبھی شیعوں کو کوئی شبہ نہیں ہوا. جتنے دعوے دار آئے دوسری طرف آئے، شیعوں میں نہیں، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آنے والا کس شان سے آئے گا، آنے والے کا شجرہ کیا ہے، آنے والے کے والد کا نام کیا ہے، آنے والے کے دادا کا نام کیا ہے، آنے والے کے پردادا کا نام کیا ہے. اس لیے اتنی کوششوں کے باوجود اس عقیدے میں شیعوں کو کوئی مات نہیں دے سکا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے آپ کو تاریخ کی طرف لے کے چلوں کہ عباسیوں نے چاہا کہ نہ عقد ہوگا، نہ کسی سے نکاح ہوگا، نہ بارواں آئے گا، پہرے لگا دیے. فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ امام جو کہہ رہے نا کہ آنے والا موسیٰ کی طرح آئے گا، فرعون کو نجومیوں نے بتایا، عالموں نے بتایا، کتاب کے عالم نے بتایا، صحیفوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ آئے گا، ضرور آئے گا، اسی کے آدمی بتا رہے ہیں، باہر کے آدمی نہیں. پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ راستے روکو، قابلائیں بٹھا دی، پہرا لگا دیا، کوئی آثار نہیں، کوئی حمل کے آثار نہیں مادر موسیٰ پہ. لیکن موسیٰ آئے کہ نہیں آئے؟ اور اللہ نے پلوایا بھی کہاں؟ آج ایک بہت لطیف نقطہ اور دے کے جاؤں گا آپ کو. کل آپ کو سفید ہاتھیوں کا بتایا نا، آج میں ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں آج کے زمانے کے حساب سے اپنے مومنین کے لیے. تو سنیے، آنے والا آیا، پلا کہاں؟ اللہ کو جب موسیٰ کو لانا تھا، پروان چڑھانا تھا، تو فرعون کے محل سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں تھی، فرعون کے محل سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی، لہذا اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ یہیں پلے گا۔ فرعون کو معلوم ہی نہیں کہ فرعون کے گھر میں ہی ایک مومنہ آل فرعون بیٹھی ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے جناب آسیہ کی، یاد رکھیے گا، ابھی جناب جعفر تک جانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اکثر لوگ سوال کرتے کہ جناب آسیہ جیسی مومنہ فرعون کے ساتھ زندگی گزاری اور بعد میں شہادت کے درجے پر بھی فائز ہو گئی، انہیں شہید بھی کر دیا گیا، آخر ایک مومنہ ایک کافر کے پاس رہی کیسے؟ مومنہ ہے نا، کیسے رہی فرعون کے پاس؟ لیکن عزیزو یاد رکھو، جتنا بڑا پروردگار منصب دینا چاہتا ہے اتنے ہی بڑے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا جناب آسیہ کا کہ وہ اللہ کی کنیز جو ہر وقت یہ دعا کرتی کہ پالنے والے بس تو مجھے اپنی کنیزی میں رکھنا، میرے لیے جنت میں ایک بہترین گھر قرار دینا، مجھے اپنی عبادت کی لذت سے ہمیشہ سیراب کرتے رہنا، عبادت کے سر چشموں سے سیراب کرتے رہنا، اس مومنہ کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان۔ کیوں؟ اللہ نے منصب یہ دیا کہ آسیہ یہ جو تم قربانی دے رہی ہو کہ فرعون کے گھر میں تمہیں رہنا پڑ رہا ہے، اس قربانی کے بدلے، اس امتحان کے بدلے ہم تمہیں یہ اعزاز دیں گے کہ فرعون کو غرق کرنے والا پیغمبر، فرعون کو شکست دینے والا پیغمبر موسیٰ تمہاری آغوش کا مرہون منت بن جائے گا، تمہاری آغوش کا محتاج ہوگا، ہم موسیٰ کو تمہاری آغوش میں پروان چڑھائیں گے، قابلائیں بٹھا دیں، لیکن آئے نہ موسیٰ۔ اب یہاں بھی قابلائیں رپورٹ دے رہی کہ نہیں، گھر میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں، کہیں کوئی حمل کے آثار کہیں بھی نہیں۔ اب یہ تاریخ آئی 14 شعبان کی، ارے آپ ساحل کے پاس بیٹھے ہیں، بڑے قریب سے نیمہ شعبان کے مناظر دیکھا کرتے ہیں، عقیدت اور خلوص سے مومنین جاتے ہیں نا، عریضے ڈال ڈال کے آتے ہیں، کتنے لوگ اس پہ شک کرتے ہیں، ارے کیا فائدہ عریضہ بھیج دے پانی میں ڈالنے کا، کیا یہاں نہیں مانگ سکتے، کیا سارا سال نہیں مانگ سکتے؟ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ عشق کی وادی ہے کیا، انہیں نہیں معلوم۔ ارے نماز یہاں بھی پڑھتے ہیں مگر مسجد سہلا کا کچھ اور مزہ ہے کہ نہیں، نماز یہاں بھی پڑھتے ہیں مگر کربلا میں عشق کی نماز کا الگ مزہ ہے کہ نہیں، نجف کی نماز کا مزہ الگ ہے کہ نہیں، ہر طرف اللہ ہے مگر کعبے کی طرف رخ کیوں کرتے ہو، کہیں بھی رخ کر کے پڑھ لو، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ توجہات مرکوز کرنے کے لیے نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہو مگر مسجد نبوی کی نماز کا کچھ اور مزہ ہے کہ نہیں، حرم خدا کی نماز کا کچھ اور مزہ ہے کہ نہیں؟ مگر یہ کہاں سمجھیں گے کتابی کیڑے جو صرف کتاب میں غرق ہو جائیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ علم اور عشق الگ الگ ہو تو علم بھی بہکا دیتا ہے، خالی عشق ہو تو وہ بھی بہکا دیتا ہے۔ علم کے بغیر جس نے جو عشق کی وادی میں گیا اہل بیت کی وہ بھی تباہ ہوا، اور جو عشق کے بغیر علم کے پیچھے پڑا رہا وہ بھی جب تباہ ہو گیا، اور جب یہ علم اور عشق جمع ہو جائیں تو کربلا وجود میں آ جاتی ہے، وہاں علم بھی ہے وہاں عشق بھی ہے۔ ورنہ حبیب کو دیکھ لو، فقیہ کوفہ ہے کہ نہیں؟ ہے فقیہ کوفہ، مگر عشق حسین میں یہ تھوڑی سوچا کہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا میں اکیلا کیا کر لوں گا، نہیں، اب میدان آ گیا عشق حسین کا۔ تو یہ عریضہ کوئی ایسی معمولی چیز نہ سمجھو، یہ تو انسان اپنے مر جاؤ ماوا کو خط لکھ رہا ہے، محبت کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک انداز ہے، مختلف انداز، یہ تو انسان کی نیت پر ہے کہ وہ کس نیت سے عریضہ بھیج رہا ہے۔ ارے مانے نہ مانے، میرا خط ہی اس کے پاس پہنچ گیا تو کتنی بڑی بات ہے، میری تحریر تو دیکھے گا، میرے خط کو تو پڑھے گا، اب اس کی مرضی جب دے جب نہ دے، وہ جانتا ہے میں تو نہیں جانتا مجھے کب کیا چیز ملنی چاہیے، ہے کہ نہیں ایسا؟ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، 14 کی شام اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو پیغام بھیجا کہ آ جائیے، بلایا ہے۔ جب گھر آئی تو ان سے کہا پھوپھی جان آج کا وعدہ ہے، جائیے جناب نرجس کے حجرے میں۔ جناب نرجس کے حجرے میں گئی، واپس آ گئی کہ میں تو کوئی آثار نہیں دیکھ رہی، میں تو حمل کے کوئی آثار نہیں دیکھ رہی، ولادت کے کوئی آثار نہیں دیکھ رہی۔ مسکرا کے کہتے ہیں امام، پھوپھی جان یہ ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے. جائیے انتظار کیجئے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے کی رات ہے، آج اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. جناب حکیمہ خاتون خود راویاں ہیں اس روایت کی، انہوں نے خود نقل کیا کہ رات بھر میں عبادت میں مشغول رہی اور میں نے نرجس خاتون کو بھی دیکھا کہ نماز شب اور رات بھر مناجات میں مشغول ہیں. فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گرب کسی کیفیت جناب نرجس کی، میں نے چاہا کہ قریب جاؤں، ایک نور کا حالہ میرے اور ان کے درمیان میں حائل ہو گیا، ایک نور جس نے گھیر لیا. میں گھبرا گئی، گھبرا کے باہر آئی، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کہا جائیے جائیے، امر واقع ہو چکا. اب جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس معصوم بچے کو دیکھا جو سجدے میں ہے اور انگلی اس کی آسمان کی طرف ہے اور اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے. اور اس کے بعد گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ. گواہیاں دی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک، میرا جد خدا کا رسول ہے محمد، اور میرا بابا علی ولی ہے اللہ کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اور بعض روایات میں ان آیات کا بھی اضافہ کیا گیا جو میں نے کل تلاوت کی تھی، کہ من نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. گود میں لیا، آپ نے آغوش میں لیا، بچے نے آنکھیں کھولی اور زیارت پڑھی، سلام کیا بابا کو، خوش ہوئے، خوشخبری دی جناب حکیمہ کو کہ وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. گھبرا گئی جناب حکیمہ خاتون، اگر ان جاسوسوں کو پتا چل گیا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہیں معلوم، نہیں معلوم عباسیوں کو کہ کیا ہوا. عباسیوں نے کیا کیا تھا، بارواں تیار کر لیا تھا. اب تاریخ کا وہ صفحہ پلٹتا ہوں جو آج تک لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہے، تعجب کا باعث ہے، اور جس میں شک میں پڑے. تیار کیا تھا بارواں، کسے؟ اپنے مہدی بنا بنا کے تھک گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شیعہ نہیں بہکتے. شیعوں کو معلوم ہے کہ اولاد فاطمہ سے ہوگا، لہذا جعفر یعنی بھائی، گیارہویں امام کے بھائی جعفر کو تیار کیا. وہ ان کی دستگاہ میں، وہ ان کے دربار میں تیار ہوئے کہ جیسے ان کو شہید کریں گے، اس بارہویں کی امامت کا اعلان کریں گے، اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ ہے، سب اسے مان لیں گے. اب دیکھیے آپ نے پلاننگ پہلے سے اپنے پاس تیار کیا ہوا ایک آدمی کو کہ ہم تیار کریں گے. اب یہ جعفر تیار، جناب جعفر کا کردار تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے عباسیوں کی سازش تو سن لیجئے. اب جب تیار کر لیا امامت کے لیے بارہویں کو، اب سازش کی زہر کی، شہید کر دیا گیا. اب کیونکہ اپنا پلان ہے، یہ اپنی چال چل رہے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، تو خود ہی اعلان کیا، خود ہی مارا، اور خود ہی خلیفہ وقت معتزد سیاہ لباس پہن کے پورے بغداد میں، عسکری محلے میں، سامرہ محلے میں اعلان کرا دیا کہ بھئی آ جاؤ، فرزند رسول کی انتقال ہو گیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. کیوں جمع کیے اس نے خود؟ اس لیے جمع کی کہ سب کے سامنے شیعہ جانتے ہیں کہ جو نماز پڑھائے گا وہی امام ہوگا. شیعوں کا عقیدہ ہے نا کہ امام، اور ہے یہی کہ امام کی نماز امام ہی پڑھائے گا، غیر امام نہیں پڑھائے گا. شیعہ پریشان ہیں، شیعہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ آخر ہوگا کیا، ابھی تک ہمیں پتا نہیں کون نماز پڑھائے گا. سب شیعہ بھی جمع، دوسری آبادی بھی جمع، اور خلیفہ وقت نے جعفر کو آگے کیا، نماز پڑھاؤ. اب شیعوں نے دیکھا، ابن اسحاق کہتے ہیں ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ جعفر نماز پڑھانے آئے، ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ہو گیا ہمارا کام، کیونکہ یہ شخص امام نہیں ہو سکتا. تو ہم پریشان تحیر میں، جعفر نے تیاری کی نماز پڑھانے کی، جیسے ہی نماز پڑھانے لگا ایک بچہ حجرے سے نکلا، اس نے ابا کو پکڑا، پانچ چھ سال سے زیادہ کا سن نہیں، اور کہتا ہے چچا ہٹ جاؤ، امام کی نماز امام پڑھاتا ہے. امام کی نماز، چچا ہٹ جاؤ، امام کی نماز امام پڑھائے گا، ہٹ جاؤ۔ اب یہاں بلوغت کا سوال نہیں کہ 15 سال کا ہے کہ نہیں، بالغ ہے کہ نہیں، اتنا تو سب جانتے ہیں کہ امام امام ہوتا ہے چاہے گہوارے میں ہو۔ کسی نے عمر پہ اعتراض نہیں کیا، دہشت زدہ ہو گئے جعفر اسے دیکھ کے، فوراً جگہ چھوڑی، بھتیجے آئیے تشریف لائیے، نماز پڑھائی۔ شیعوں نے دیکھ لیا کہ ہاں ہمارا امام وہی ہے جسے 11واں نامینیٹ کر کے گیا تھا۔ اب میں ایک اور پہلو دکھانا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم نے قم میں بہت بڑے آیت اللہ کے مقام پر ہیں، اور انہوں نے یہ اس کی تعبیر اور توجیہ کی کہ نہیں، جعفر کو برا نہ کہو، جعفر طواب کو برا نہ کہنا۔ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی مثال آسیہ کی مثال ہے، اس کی مثال آسیہ کی، جو موسیٰ کو بچانے کے لیے فرعون کے گھر میں رہی۔ بس جعفر نے بھی وہی کردار ادا کیا، جعفر عباسیوں سے وابستہ ہوئے، جو وہ کہتے گئے جعفر کرتے چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ بجائے کسی اور کے یہ مجھے تیار کرے، اور یہ جعفر کا کریکٹر تھا، جانتے تھے کہ 12واں آئے گا، ضرور آئے گا۔ بالکل ایسے جیسے لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو امام ماننا شروع کیا، اور جناب محمد حنفیہ جانتے تھے کہ امام میں نہیں، میرا بھتیجا زین العابدین ہے۔ یہ دیکھیے مسئلے سمجھیے گا، میرا بھتیجا زین العابدین ہے، لیکن ان بے وقوفوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ چوتھے امام حج کے لیے تشریف لائے مکے، محمد حنفیہ عرفات میں ملتے ہیں، منا میں ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں امام ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، میں حسن حسین کا بھائی ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں امام ہوں۔ تنازعہ بڑھا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ اب محمد حنفیہ کہتے ہیں جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے گا وہی امام۔ یہ بات کس نے کہی؟ جناب محمد حنفیہ نے، اگرچہ کہ جانتے تھے کہ بھائی حجر اسود میری گواہی تھوڑی دے گا، لیکن افکار عمومی کو سیدھا کرنے کے لیے جناب محمد حنفیہ نے، اب یہ چیلنج پورے مکے کو معلوم ہو گیا کہ چچا اور بھتیجے میں امامت کا مسئلہ ہے، اور بھتیجے نے کہا ہے کہ جو امام ہوگا اس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے گا۔ ہاتھ پکڑ کے لائے چوتھے امام کا، خانہ کعبہ میں لوگ جمع ہو گئے، سب کو معلوم ہے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کہ بھتیجے میں امام ہوں، امام مسکرائے کہ جس کا بوسہ حجر اسود لے لے، حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہی امام ہوگا۔ کیا دیکھا دنیا نے کہ حجر اسود نے سید سجاد کا نام لے کر امامت کی گواہی دی، بڑھ کر امامت کے لبوں کو بوسا دیا۔ اب محمد حنفیہ کہتے ہیں اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ امام میں نہیں، میرا بھتیجا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا، تو یہ کریکٹر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے جان کی قربانی، ایک ہوتی ہے مال کی قربانی، ایک ہوتی ہے شخصیت کی قربانی۔ اپنی شخصیت قربان کر دو امامت کو بچانے کے لیے، یہاں تو جعفر کون ہے جو اپنی شخصیت کی قربانی دے رہا ہے؟ اگر معاذ اللہ امامت کے دشمن ہوتے تو کبھی بھی نہ ہٹتے، اسی لیے تو کھڑے ہوئے کہ میرا ہٹنا بہت آسان ہے، دوسرا ہوگا تو نہیں ہٹے گا۔ لہذا جیسے ہی بھتیجے نے دامن پکڑا فوراً ہٹ گئے کہ بھتیجے تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ قیامت تک کے لیے ان کا کردار متنازع ضرور ہوا، لیکن امامت تو ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جعفر نہ ہوتے تو امامت ثابت ہونا مشکل ہو جاتا، لہذا جعفر نے اپنے کردار کی، اپنی شخصیت کی قربانی دے کر امامت کو بچایا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن جناب موسیٰ کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ آئیے پھر آپ کو لے کر چلیں اسی طرف۔ جناب موسیٰ کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ 800 سال سے قوم انتظار کر رہی تھی، تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، 800 سال تک انتظار کرتے رہے، موسیٰ آئیں گے ہمیں نجات دلائیں گے، موسیٰ آئیں گے۔ لیکن 800 سال میں یہ عقیدہ تو اپنی جگہ تھا، مضبوط محکم، کہ انتظار کر رہے تھے موسیٰ کا، لیکن اور تبدیلیاں آ گئی تھی۔ کیا سمجھے بیٹھے تھے؟ آئیں گے خود ہی جنگ کریں گے، آئیں گے خود ہی لڑیں گے، आएंगे, हमें घर बैठे खाना खिलाएंगे, आएंगे हमारी मर्जी के चश्मे जारी होंगे, हमारे रास्ते अलग होंगे, हमारे कबीले अलग होंगे, यानी हमें हर किस्म का आराम और सुकून और चैन दे देंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर काम मौजूदे से कर देंगे। समझ में आ रही है बात? यकीनन समझ में आ रही है। सुकूत बता रहा है कि समझ में आ रही है। क्या अकीदा बन गया लोगों का कि भाई मूसा हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है, हर काम मौजूदे से कर देंगे। और यही हुआ कि जनाब मूसा आए दिन के उजाले में, ललकारा दिन के उजाले में, सिर्फ एक भाई के साथ आए, लश्कर नहीं था, और फिरौन को दिन की रोशनी में ललकारा। जब परवरदिगार का हुक्म हुआ इज़हबिला फिरौन इन्नहु तगा, जाइए इसने सरकशी की, इसकी तरफ जाइए, तो जनाबे मूसा ने दुआ की जो कुरान में सूरह ताहा में आयात की शक्ल में आ गई, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल लि वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ए परवरदिगार मुझे शरह सदर दे दे, कुशादा दिल बना दे, वसीउल क़ल्ब बना दे, क्यों जिस कौम में जा रहा हूं उसकी समझ में कुछ नहीं आता, उसके लिए ज़र्फ चाहिए ना, कुव्वत बर्दाश्त चाहिए, शरह सदर दे दे, भाई यस्सिर लि अमरी इतना मुश्किल काम मेरे लिए आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी मेरी जबान की गिरह को खोल दे। कोई माज़ल्लाह तोतले नहीं थे, कोई अंगारा नहीं खाया था, मासूम है भाई, ये क्या तफसीर करते हो, बहलुल उक़दतम मिन लिसानी मेरे जबान की गिरह को खोल दे, यानी मुझे कुव्वत बयान दे दे, मुझे कुव्वत बयान दे दे, यफ़क़हु क़ौली ताकि ये मेरी बात को समझे, माने या ना माने कम से कम समझ तो लेके मैं क्या कह रहा हूं, इतना ही बहुत है, ये समझ जाए ये कौम, माने या ना माने वो बात की बात है, यफ़क़हु क़ौली। और परवरदिगार काम बहुत मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, बस अली वज़ीरन मिन अहली मेरे लिए एक पुश्तीबान, एक मददगार दे दे, कहीं और से नहीं, मेरे अहले बैत से हो, कहीं और से ना हो, मेरे खानदान से हो। और खानदान ने भी फिर कैद लगा दी, नाम ले दिया हारून आखी, और कोई नहीं चाहिए घर से, अपना भाई हारून चाहिए। और क्यों मांगा, उस दुद बही अजरी, इस हारून के जरिए मेरी पुश्त को मजबूत कर, वह अशरीक हो फी अमरी, और मेरे इस तबलीग के काम में हारून को मेरा शरीक बना दे। जनाबे मूसा की दुआ आयात की शक्ल ही है, सूरह ताहा जाके देख लीजिएगा, 24 से लेकर 39 आयत तक छोटी छोटी आयात है, ये सारी 19 से लेकर 35वीं आयत तक ये सारी आयात है, जिसमें आप इरशाद फरमा दे वह अशरीक हो फी अमरी, मेरे अमर में इसे शरीक कर दे। अरे भैया नबूवत तो खत्म हो जानी चाहिए थी, परवरदिगार कहता मैं भेज रहा हूं, मदद मांग रहे हो भाई से, भाई भेज मैं रहा हूं, मदद मांग रहे हो भाई से, रसूल मैं बना रहा हूं, शरीक कर रहे हो भाई को, और शिर्क कितना बड़ा जुर्म है भाई। तो अहले इस्लाम को मेरी यही दावत है, दावत फिक्र है कि पहले शिर्क के मफहूम को तो समझ लीजिए भाईजान, जब शिर्क का मफहूम नहीं समझेंगे तो शिर्क क्या समझ में आएगा। यहां तो दुआ कर रहे हैं जनाबे मूसा, अशरीक हो फी अमरी, मेरे इस काम में मेरे भाई को शरीक बना दे, और अगर तूने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा, कहे नुसब्बिह का कसीरम व नस्कुर का कसीरा, अगर तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे भाई को मेरा मददगार बना दिया, मेरे भाई को मेरे काम में शरीक कर दिया, तो मैं तेरी तस्बीह भी ज्यादा करूंगा, तेरी याद भी ज्यादा करूंगा, मैं तेरा जिक्र भी ज्यादा करूंगा। तो क्या जवाब मिला अल्लाह की तरफ से, काला कद ऊती था ऊती का सूल का या मूसा, काला कद ऊती था सूल का या मूसा, मूसा तुमने जो भी मांगा तुम्हारे हर सवाल को हमने पूरा कर दिया, जाओ दिया। तो एक भाई, एक भाई, एक मूसा आए मिस्र में, ललकारा फिरौन को दरबार में दिन की रोशनी के, हिदायत के रास्ते पर आ गया, मुकाबला किया साहिरों के सांप और मूसा का आसा, मुकाबले हैं कि नहीं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब पूरी कौम साथ थी, तो मैं अर्ज कर चुका, पूरी कौम जब साथ हुई तो रात की तारीखी में चल गई, क्यों, अरे भाई पर भरोसा है कि ये पुष्ट नहीं दिखाएगा, ये मैदान में खड़ा रहेगा, कत्ल हो जाने का मसला नहीं, शहीद हो जाने का मसला नहीं, लेकिन कौम की हालत यह कि भागी जा रही है, इसके साथ क्या लड़े, क्यों, कौम मोजिजों की आदी हो गई। बड़ी माजरत के साथ अब मैं ला रहा हूं आपको अपने मौजू की तरफ, कौम किसकी आदी हो गई कि हर काम मौज عقیدے سے ہونا چاہیے. ارے موسیٰ نے کہا چلو لڑنا ہے دشمن سے، کہتا کیوں، انت و ربک تذهب فقاتلا، آپ اور آپ کا اللہ نہیں لڑ سکتا. اب دیکھیے جواب دے، کیوں، لڑنے کے عادی نہیں رہے، جد و جہد کے عادی نہیں رہے، کوشش کے عادی نہیں رہے. انہی نے ذہنوں میں یہی تصور رکھ لیا کہ موسیٰ آئیں گے، اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت، سارا کام خود ہی کر لیں گے، ہر کام کو خود انجام دے لیں گے. جناب موسیٰ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا اللہ نہیں لڑ سکتا، آپ اور اللہ جا کے لڑیے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ نہیں. موسیٰ اچھی غذائیں کھائے ہوئے بہت دن ہو گیا، آسمان سے کھانے آنے چاہیے، چلو بھائی آسمان سے کھانے کھا لو، بیٹھ کے کھانے کے عادی ہو گئے، محنت کرنی چھوڑ دی، اور اس کے بعد اچھے کھانے کھا کھا کے تک گئے تو کوئی دال والی بھی آئے، مرغے کھا کھا کے اب ہمارا جو ہے وہ نیتیں بھر گئی، کوئی دال بھیجے کوئی پیاز بھیجے. تو یہ بنی اسرائیل کی حالت، ہر بات میں ایک مین میخ نکالا کرتے، اس کے باوجود کہ جناب موسیٰ نے ان کو اتنی مشکل سے نجات دلائی، فرعون سے آزاد کرایا، 800 سال کی غلامی سے نجات دلائی، یہ سب کرنے کے بعد اب جناب موسیٰ گئے طور پہ کتاب کے لیے، توریت لینے کے لیے گئے، پیچھے کیا کیا، اپنے بھائی کو وصی بنایا، اپنے بھائی کو جانشین بنایا کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، اس کی اطاعت بالکل ایسے جیسی میری ہے نا. اب دیکھیں قرآن مجید میں سب پورا، یہ ایسے قصے تھوڑی لکھے ہوئے، بھائی انہیں کو دیکھ کے تو آگے نظر آئے گا کہ آگے ہوا کیا، بعد میں کیا کیا لوگوں نے رسول کے ساتھ اور اس کے جانشین کے ساتھ. یہ پہلے موسیٰ کو تو سمجھیے. تو جناب موسیٰ چلے گئے 40 دن کے لیے، 40 دن میں قوم نے کیا کیا، جناب ہارون کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو، کیوں، اپنی مرضی کا خدا بنانے کے عادی ہو گئے، خدا کو مانیں گے مگر اپنی مرضی کا خدا چاہیے، بچھڑا بنایا، اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا خدا یہ اچھا ہے، یہ ہمیں دے گا، اس کی پوجا شروع کر دی. اور جناب ہارون روکتے رہے، منع کرتے رہے، سب نہ کرو، موسیٰ تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف لایا، تم بچھڑوں کے پجاری ہو گئے، تم بچھڑوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، اور جناب موسیٰ کا قول موجود ہے میں کیا کروں، یہ لوگ مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے، میری سنتے ہی 40 دن کے بعد جب موسیٰ پلٹے تو قوم کا کیا حال، واپس زمانے جاہلیت میں پہنچے، غصہ آ گیا. جناب موسیٰ کو یہ کیا تم نے میرے بعد، بچھڑے کی پوجا کر رہے ہو، 40 دن کے لیے تمہارے درمیان سے ہٹا. اب نتیجہ دے رہا ہوں آپ، جناب موسیٰ 40 دن کے لیے ہٹے، لوگوں نے وصی کا بھی انکار کیا، بھائی کا بھی انکار کیا، دین کو بھی تبدیل کر دیا. یہی تو قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ قوم 40 دن میں حالات کو بدل دیتی ہے، وہ کتنے ثابت قدم ہوں گے کہ صدیاں گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، 2000 سال گزر جائیں، مگر ان کے عقیدے میں کوئی لغزش آنے والی نہیں ہوگی، کوئی انہیں بہکا نہیں سکے. اور دوسرا پہلو یہ بھی تو دیکھیے کہ 40 دن میں جب لوگوں کے عقیدے ڈاوا ڈول ہو جاتے ہیں تو 1250 سال میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا دین میں، جب سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں، جب آئے گا جب دیکھی جائے گی، ابھی اپنی جو مرضی کیے جاؤ، جو مرضی کیے جاؤ، جو مرضی کیے جاؤ، مرضیاں چلتی ہیں دین میں، نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے یہ کروں، دل کی چلتی ہے دین میں، میرا دماغ یہ کہتا ہے یہ کروں، دماغ کی چلتی ہے یا مولا کی چلتی ہے، کس کی چلتی ہے، اپنی مرضی چلے گی. اور اس وقت یاد آ گئی مجھے سید العلماء ظاہر تاریخ میں جو گزرے ہیں، علامہ نقل صاحب قبلہ، علی نقی صاحب قبلہ، وہ انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، انہی نے ایک مجلس میں کہیں یہ پڑھا تھا، آج تک میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، آج سے 30-32 سال پہلے مجلس سنی تھی میں نے ان کی، تو انہوں نے بہت یہ دل کی بات جو کی تھی، وہ دل کی بات کیا ہے عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ رمضان میں سفر کر رہے تھے، ایک دوسرے برادر کا بھی عالم کا ساتھ ہو گیا، جب کھانے کا وقت ہوا قبلہ و کعبہ نے اپنا پٹارا کھولا اور اس میں سے کھانا شروع کر دیا، اب آپ کا ذرا سا آڑ کر کے، اب وہ بڑا حیران کہنے قبلہ ابھی اتنی علمی باتیں ہو رہی تھی سب ہو رہا تھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں. اللہ نے کہا نقل صاحب نے کہ بھائی سفر ہے، سفر میں کیسا روزہ، اللہ نے منع کیا ہے، قرآن کی آیات پڑھنی، سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، بھائی سفر میں نہیں ہے روزہ کیسے. اب وہ جب بحث ہوئی تو ظاہر اس کو بھی ڈھیر ہونا پڑا کہ نبی شریعت میں تو سفر کا روزہ نہیں ہے، بیمار پر بھی سفر نہیں ہے، مسافر پر بھی، یعنی بیمار پہ بھی روزہ نہیں ہے، مسافر پہ بھی روزہ نہیں ہے. تو کہنے لگا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر نقل صاحب دل نہیں مانتا کہ رمضان ہو اور میں روزہ نہ رکھوں؟ تو بس نقل صاحب نے جواب کہتے میں نے یہی جواب دیا کہ ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ تم دل پہ چلتے ہو، ہم مولا پہ چلتے ہیں. بھئی کل کو میرا دل کہتا ہے دل نہیں مان رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اس لیے لوگ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا اس لیے نماز نہیں پڑھتے، دل نہیں چاہتا اس لیے روزہ نہیں رکھتے، دل نہیں چاہ رہا. تو بھئی دل کی، دل تو کبھی کچھ چاہتا ہے کبھی کچھ چاہتا ہے، دل کا کیا کرے بھائی؟ یا تو یہ دیکھ رہا ہے مولا کیا چاہتا ہے. کہ مولا کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے چاہے دل مانے یا نہ مانے، مولا کہتے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے دل مانے یا نہ مانے. اب یہ دل کے ماننے والے کہاں کہاں تھے؟ جنگ بدر میں یہی ہوا نا کہ لشکر نکلا، حد تلفظ پار کی، رسول نے کہا روزہ کھول دو، تو جو دل کی اطاعت کرتے تھے کہا دل نہیں مانتا، یہ کہا نا وہ دل نہیں مانتا روزہ کیسے کھول لیں، ارے رسول کہہ رہا ہے روزہ کھولو، رسول سے زیادہ بڑے تم ہو، اسلام کو جاننے والے آگے، جس نے بتایا ہے روزہ رکھنا اسی سے کہہ رہے ہو کہ روزہ کیسے توڑ دیں، روزہ کیسے کھول دیں. تو ہے نا فرق سمجھ میں آیا کہ دین میں دل کی نہیں چلتی بھائی، دین میں تو یہ دیکھو مولا کیا چاہتا، دین میں دیکھو مولا کیا چاہتا. مولا کہتا ہے سر جھکا دو تو سر جھک جائے گا، مولا کہتا ہے سجدہ کرو اللہ کو تو سجدہ کرنا ہے کیونکہ مولا خود بھی کر رہا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہانے بازی تھوڑی چلتی دین میں کہ اپنی مرضی سے بیٹھ کے دین بنا لو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، شریعت اپنی ایک نئی کھڑی کر دو بلا کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں شریعت لے کر آ جاؤ تو پھر اطمینان رکھو. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ گئے 40 دن کی مثال دی قرآن نے کہ 40 دن اور راتیں غائب رہے، لوگوں نے پیچھے کیا کیا؟ بس یہی ہوا کہ رسول گئے دنیا سے، وسیع کے ساتھ کیا کیا دنیا نے؟ ہے نا آپ کے سامنے، بکھر گئے کہ نہیں بکھر گئے؟ وسیع کو چھوڑ دیا، جانشین کو چھوڑ دیا، آج تک پراگندہ، آج تک منتشر. اور وہ جب آخری غیبت میں گیا، انتظار کا زمانہ یہ ہے نا، یہ پورا انتظار کا زمانہ گزر رہا ہے کہ جیسے ہی وہ پردے غیبت میں کیا، آپ اپنی مرضی آپ ڈالنا شروع کر دو دین میں، تو غلط وہ کرے تب بھی غلط، غلط یہ کرے تب بھی غلط، غلط تو غلط ہے نا، جو بھی غلط کرے گا غلط ہے. لہذا دین کہاں سے ملے گا؟ دین وہیں سے ملے گا کہ یا امام، یا جس دروازے کو امام نے بتایا ہو. امام کی غیبت میں اپنی مرضی چلے گی، چلے گی اپنی مرضی. بس ایک جملہ کہہ کے کل سے یہی بات کو شروع کروں گا کیونکہ پھر گھڑی ایک دم اتنی جلدی، کوئی پیچھے تو نہیں بیٹھا ہوا اس کو جلدی جلدی آگے بڑھا دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی میں نے دو باتیں کی نہیں تو ایک دم وہ 11:15 بجا دیتا ہے، پتہ نہیں کون ادھر بیٹھا ہوا ہے، زبردستی آگے کر دیتا ہے کہ بیکار میں پڑھنا ہے، خطابت میں مزہ نہیں آ رہا، جلدی ختم کراؤ ان کی مجلس کو. نہیں سرکار، وہ میرے برادر عزیز، میرے چاہنے والے، میرے چاہنے والے، میرے محبت کرنے والے کہہ رہے ہیں پڑھے جائیے پڑھے جائیے. میں یہاں پڑھے جاؤں گا تو وہاں کچھ لوگ پڑھے رہیں گے بےچارے، جہاں مجھے اس کے بعد پڑھنا ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو آئیے بات کو آگے بڑھ، بھیا وہاں جانا پڑے گا جہاں اس نے بتایا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب اس نے کون سا راستہ بتایا، اب اس پر ہم بات کریں گے کل بالکل عقلی انداز. یہ ماننا ہی ٹھہرا تو میں جاہل کی مانوں یا عالم کی مانوں؟ ماننی تو ہے، کسی نہ کسی کی بات تو ماننی ہے، آپ مانے بغیر تو کوئی چارہ ہے نہیں. جو کہتا ہے عالم کی نہیں مانو، اچھا جب اس کی نہیں مانو تو تیری کیوں مانو، ہے نا؟ عالم کی نہ ماننے کے لیے بھی تیری ماننا ہوں نا میں، تو بھائی تیری کیوں مانوں جب عالم کی نہیں ماننی، مرجع کی نہیں ماننی، مجتہد کی نہیں ماننی، تو بھائی تیری کیوں مانوں؟ جب ہے ناجائز ہے، تقلید کرنا ہی باطل ہے، تو بھائی پھر میں آپ کی تقلید کیوں کروں؟ کہ نہیں اپنی عقل سے مسئلہ نکال لو، قربان جاؤں میں آپ کی عقل کے، کیا آپ اپنی عقل سے سارے مسئلے نکال کے بتا دیں گے ہر چیز کے؟ آپ تو قدم قدم پر محتاج، یہ اتنے بڑے بڑے کتاب خانے جو بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ 1200 سال میں امام کے نائبین کی خدمت نہ ہوتی تو تمہیں فقہ جعفری ملتی کہاں سے؟ یہ کسی نے فٹ پاتھ میں بیٹھ کے تھوڑی لکھ دی فقہ جعفریہ، یہ تو وہی امام کے نائبین کہ جنہوں نے اپنے خون کو روشنائی بنا کر تمہارے لیے مستقبل کو محفوظ کیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, تم مانو یا نہ مانو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. تو ماننا تو ہے بھائی, کسی کی تو ماننا ہے. اب یہ فیصلہ خود کر لو کہ جاہل کی مانو کہ عالم کی مانو. یہ تقلید ایک ایسا مسئلہ ہے امام کے نائب کی تقلید کہ جس کو نہ کرنے کے لیے بھی تقلید کرنی ہے نا بھائی. جس نے تقلید کے خلاف کتاب لکھ ماری تو اس نے کتاب لکھی ہے نا, میں پڑھوں اس لیے پڑھوں تاکہ اس کو پڑھ کے تقلید نہ کروں, تو پھر میں اس کا مقلد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. تو جب یہ عقلی مسئلہ ہے کہ جب طے ہے کہ کسی کی ماننی ہی ہے تو ماننے کے لیے میں اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کو کیوں نہ تلاش کروں, اسے کیوں نہ تلاش کروں جس کے پاس تقویٰ بھی ہو, تقویٰ بھی ہو, دین پر جب وقت آئے تو وہ میدان میں کھڑا بھی ہو. یہاں تو بھاگ لیتے ہیں قوم کو چھوڑ کے, جب قوم پہ مصیبت پڑتی ہے تو کوئی نہیں نظر آتا, جھگڑے کرانے کے لیے سارے موجود ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ختم کر دیا میں نے, ماننی تو پڑے گی, ماننی پڑے گی. جب ائمہ نے اپنی زندگی میں اپنے نائب بنائے, کیا ضرورت تھی ائمہ کو؟ آج کہتا ہے کہ ہم تو امام کی تقلید میں, وہ تو پردے غیبت میں ہے نا. تو جب امام کا ظاہری وجود تھا, امام نے نائب بنائے کہ نہیں بنائے؟ کسی کو بصرے بنا کے بھیجا, کسی کو کوفے میں بنا کے بھیجا. یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے جسے حسین کہہ رہے ہیں فقیہ کوفہ؟ فقیہ ہے کہ نہیں؟ یعنی امام نے ہر جگہ اپنی زندگی میں ہی نائب بنا بنا کے رکھے, جاؤ ہدایت کرو. حشام بن حکم, مومن تھاق, یہ اتنے, محمد ابن زرارہ, مسلم ابن زرارہ, عبد الرحمن ابن زرارہ, ابو بکر ابن عائن, یہ سب ائمہ کے صحابی شاگرد جن کو پھیلایا پوری دنیا میں چھٹے امام نے کہ جاؤ لوگوں کی ہدایت کرو, ہماری دائی تمہارے ساتھ. تو جو امام اپنی زندگی میں نائب بنا رہا ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ پردے غیب میں گیا, لوگوں کو لاوارث چھوڑ گیا. بچاؤ جو مرضی کرنا, اپنی عقل سے کرنا. ارے تو بھیا جتنے ہزار آدمی اتنی ہزار عقلیں, دین کا کچھومر نہیں بن جائے گا, کیا بنے گا؟ ہر آدمی پہ میں تیری کیوں مانوں؟ تو نے کہا نہ مانو, میری اپنی عقل سے کرو. میں اپنی عقل سے کتنے مسئلے نکالوں گا بھائی؟ صبح شام یہاں آدمی محتاج ہے کہ نہیں؟ کربلا میں بھی فقیہ ملے گی. اگر عالم نہ ہوتے, فقیہ نہ ہوتے, تو جاہلوں کے لشکر میں ہوتے جو یزید کا لشکر ہے. حسین کے گھر میں تو بچہ بچہ عالم ہے, بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے بیٹوں کو ساتھ بھیجا تھا, ثانیہ زہرا, میں بیماری کے سبب معذور ہوں, نہیں جا سکتا, لیکن میرے دونوں بیٹے, آپ کو پوری اجازت, آپ کو پورا اختیار ہے, اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے حسین پر تو دونوں کو قربان کر دیجئے گا, ایک آپ کی طرف سے ہدیہ ہوگا, ایک میری طرف سے ہدیہ. اس لیے زینب نے پورے اختیار کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اجازت دی, اور بیٹے بھی جانتے ہیں زینب کے کہ ہمیں کیا کرنا. شب عاشور جب آئی تھی, حسین خیموں کا طواف کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں خیموں کی کیفیت کیا ہے. جب جناب ثانیہ زہرا کے خیمے کے قریب پہنچے تو ماں بیٹوں کی گفتگو کی آواز آ رہی. اب جو معروف روایات آتے مسونی میں سے, مسائل کے چند جملے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, کہ زینب درمیان میں بیٹھی, ایک طرف اون لیٹا ہے, ایک طرف محمد, ایک ہاتھ اون کے سینے پر, ایک ہاتھ محمد کے سینے, اور بچوں نے پیار سے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھاما ہوا, اور ماں نصیحتیں کر رہی ہے بیٹوں کو, میرے بچوں جانتے ہو نا کہ یہ اتنا بڑا لشکر جو سامنے جمع ہے یہ کیوں جمع ہے؟ یہ تمہارے ماموں حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میرے بچوں اپنی ماں کو سرخرو کر دو, اپنی ماں کو سرخرو کر دو فاطمہ زہرا کے سامنے. میرے بچوں صبح ایسا کام کرو کہ زینب سرخرو ہو جائے. بچے وعدہ کر, دیکھو میری کچھ باتیں یاد رکھ, ایک تو سب سے پہلے صبح تم میدان میں جانا, کوئی نہ جائے تم سے پہلے, اور دیکھو میری چند باتیں یہ کہ کوشش کرنا عمر سعد کو قتل کرنا, یہ قتل ہو جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی, میرا بھائی بچ جائے گا, میرا بھائی بچ جائے گا. اور دیکھو جنگ کے میدان میں دونوں ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے طاقت بڑھی رہے گی. اور آخری وصیت بڑی سختی سے کرتی ہے زینب، خبردار پانی کا رخ بھی نہ کرو، پانی کے قریب بھی نہ جانا. دیکھ رہے ہو نا کہ علی اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. خبر بچوں نے وعدہ کیا، بچے ایک جملہ کہتے کہ مادر گرامی ہم ہر بات کو پورا کریں گے، بس ایک بار آپ اجازت دلوا دیجیے. اجازت دلوانا آپ کا کام، میدان جنگ میں بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دینا ہمارا کام. صبح عاشورہ ہوئی، زینب دیکھ رہی کہ ایک کے بعد ایک جا رہا ہے اور اس کا لاشا حسین لے کر آ رہے، مگر اون و محمد اب تک نہیں. زہر کا ہنگام ہوا، زینب نے فضا سے کہا فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر. دونوں بیٹے آئے، ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے، کانپنے لگے. کانپنے اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہیں، دونوں بچے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مادر گرامی ہم پہ ناراض مت، ہم پہ غصہ نہ ہو، ہم تو کتنی بار جا چکے ماموں کی خدمت میں مگر ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں. زینب کا غصہ کم ہو گیا. اچھا یہ بات ہے، میرے بچوں اطمینان رکھو، تمہیں اجازت ملے گی، ذرا ماں جائے کو بلا کر تو لاؤ. پیغام پہنچا، حسین خیمے میں تشریف لائے، منظر دیکھا اور منظر دیکھتی کہتے ہیں بہن زینب اون محمد کو جانے کی اجازت نہیں ہوئی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے، اپنی ہی بہن کی گود کو ویران کر دے؟ زینب اجازت نہیں دے، حسین اجازت نہیں دے گا. زینب مجھ سے اون محمد کے میدان میں جانے کی اجازت نہ مانگ. اب زینب کہتی ہیں بھیا بس ایک بات بتا، ایک بات بتا کہ اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھی کہ زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، اپنے بچوں کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا، بھائی مجھے بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ بھائی میرے بچوں کو نہ روکو، میرے بچوں کو میدان میں جانے دو، یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے. حسین رو رہے ہیں، دونوں بچوں کو گلے سے لگا کے باہر نکلے دونوں شہزادے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین. عباس دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے بچوں، میرے شاگردوں، ذرا دھیان سے. مسکرا کے دونوں بھائیوں نے دیکھا، چچا مامو جان آپ ہماری جنگ دیکھیے گا، بس ابھی کچھ ہی دیر میں بدر احد کے نقش و نگار کھنچ جائیں گے میدان، ہم جعفر تیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے. میدان میں پہنچے، رجس پڑی، جنگ کا آغاز ہوا. حیدر کے شیروں نے حملہ کیا، جعفر تیار کے پوتوں نے حملہ کیا، ادھر کا لشکر ادھر دوڑ گیا اور پہنچ گئے حملہ کرتے ہوئے عمر سعد کے خیمے تک. وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا، بھاگتی آواز دیتا ہے چاروں طرف سے گھیرو، اگر قریب جا کے نہیں لڑ سکتے دور سے تیر باران کرو، تیروں کا میں برساؤ. اس بھاگے ہوئے لشکر نے دور سے بچوں کو گھیرا، اب کوئی سامنے لڑنے والا نہیں، تیروں کی بارش ہو رہی، یہاں تک کہ بچے تیروں سے چھلنی ہو گئے. اب اس نے حکم دیا جب تک دونوں ساتھ ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے درمیان میں حائل ہو جاؤ. رسالوں پر رسالے، دستوں پر دستے آئے، حملہ کیا، اون محمد کو محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا. دونوں بھائی بچھڑ گئے، چھوٹا بھائی زخموں سے چور ہو کر گرا، گرتے گرتے آواز دی بھائی میری خبر لے، بھائی میری خبر لے. ارے بھائی کہاں سے جواب دے، بھائی کہاں سے جواب دے، وہ تو خود زخموں سے چور ہے. آخر زخموں سے چور ہو کر گرا، گرتے گرتے آواز دیتا ہے یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو حسین ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کی. حسین عباس علی اکبر دوڑے، دونوں بچوں میں کچھ جان باقی ہے، ایک کو حسین نے آغوش میں لیا، ایک کو عباس نے لیا. خیموں میں خبر پھیل گئی، مرزا نے بیویوں سے کہا بیویوں آ جاؤ، زینب کے لال آ رہے. زینب کے خیمے میں سب بیویاں جمع ہو گئی، زینب نے اپنے بچوں کے گھوڑوں سے گرنے کی خبر سنی، سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود معبود اپنی کنیز کی یہ قربانی قبول کر. حسین اور عباس دونوں شہزادوں کو لے کر خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہے، زینب کو پرسا دے رہی، زینب کے چہرہ پرسکون ہے، زینب کے چہرے پہ سکون کے آثار زینب نے دیکھا، ابھی بچوں میں کچھ جان باقی ہے، فضا سے کہا ماں فضا کچھ ایسا اہتمام کرا دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں تنہائی میں۔ خیمہ خالی ہوا، اب زینب ہے یا بچے، یا اس روایت کو نقل کرنے کے لیے جناب فضا رہی ہوں گی، منظر وہی رات کا ہے، منظر وہی شب عاشور کا، زینب درمیان میں، ایک طرف محمد، ایک طرف اون زخموں سے چور، زینب نے ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ اون کے، اور سکون سے کہتی ہے میرے بچوں کس حال میں ہو، میرے شہزادوں کس حال میں ہو۔ محمد نے آنکھیں کھول کر کہا اے اماں دودھ تو بخش دیا نا، اے اماں دودھ بخش دیا، خدا گواہ ہم ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے، مگر وہ ملعون نکل کے بھاگ گئے۔ چھوٹے بھائی نے آ کے کہا اے اماں خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں، اے اماں آپ ہم سے راضی تو ہو گئی ہیں نا، آپ راضی تو ہو گئی۔ اماں خدا گواہ پانی کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دے، آپ نے دودھ تو بخش دیا۔ ارے زینب کربلا کی علی ہے عصر عاشور کے بعد، زینب حسین ہے عصر عاشور کے بعد، زینب عباس ہے عصر عاشور کے بعد، لیکن عزیزو سب کچھ ہونے کے بعد بھی زینب ایک ماں بھی تو ہے نا، زینب ایک ماں بھی ہے، اپنے بچوں کی یہ طفلانہ گفتگو سنی، یہ معصومانہ گفتگو سنی، زینب کے سب کے بندھن ٹوٹ گئے، زینب کے سب کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی سر پٹکتی ہے محمد کے سینے پہ، کبھی سر پٹکتی ہے اون کے سینے پہ، پکارتی جاتی ہے ارے میرے شیرو، اے میرے راج دلارو، میرے شہنادو، میں تم سے راضی ہو گئی، میں نے تمہیں دودھ بخش دیا، تم نے اپنی ماں کو زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین،